الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. چنانچہ ایک موقع فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ یا دشمن سمجھو. چونکہ دشمن ہمارے حق میں کوئی اچھی بات نہیں سوچتا، تو ہمارے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہونی چاہیے کہ شیطان ہمیں کسی حال میں بھی وہ کام نہیں کرنے دے گا جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہوں. یعنی اس کی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے، راستے سے میں بہکا دوں، پھسلا دوں اور صراط مستقیم سے ہٹا دوں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مدد طلب کرے. یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود کے شر سے. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ہمیں شیطان نظر نہیں آتا، وہ ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ رب العزت اسے دیکھ بھی سکتے. تو اس لیے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کو تو نظر بھی آتا ہے، آپ جانتے بھی ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں، اس لیے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ آپ ہماری طرف سے کافی ہو جائے. تو بہرحال شیطان ہمارا دشمن ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو. بلکہ ہمارے لیے اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لازمی قرار دے دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع لازمی طور پر کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، اور شیطان کی پیروی سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ شیطان ہمیں مختلف طریقوں سے بہکاتا ہے، کبھی کوئی دوست شیطانی خیالات کا مالک و حامل ہوتا ہے، وہ دوست ہمیں بہکاتا ہے، کہ اپنے عزیز، کبھی رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے خیالات کے مالک ہوتے ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال ہمیں چاروں طرف دیکھنا ہوگا کہ خدا نہ کرے کوئی ایسی سوچ کا حامل شخص جو ہمیں راہ مستقیم سے بہلا کر، پھسلا کر، خدا نہ کرے غلط راستے کی طرف تو لے جانے والا نہیں، اور ایسے خیالات سے، ایسی سوچ سے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. بعض اوقات یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دل میں خیالات ڈالتا ہے، تو اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ان خیالات پر، وساوس پر ہماری کوئی پکڑ نہیں فرمائی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں بڑے بڑے برے برے خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، بڑے عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں. تو صحابہ کرام کو یہ فکر ہوئی کہ خدا نہ کرے اس وجہ سے ہمارا ایمان تو ختم نہیں ہو جاتا. آپ نے فرمایا کہ ذاک محض الایمان, یہ تو عین ایمان کی علامت ہے. چور آتا ہی اس گھر میں ہے جہاں پر مال و دولت ہو. جس گھر میں مال و دولت نہ ہو چور آ کے کیا کرے گا؟ اسی طرح شیطان بھی اس گھر پر ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں ایمان ہو. جس دل میں ایمان ہوگا شیطان وہاں وسوسے ڈالے گا, خیالات ڈالے گا, تاکہ اس کے ایمان کو کسی طریقے سے ہم ختم کر دیں. اس لیے اللہ رب العزت نے شیطان کی یہ چال بھی ناکام بنا دی کہ جب تک تم اپنے عقیدے پر مکمل طریقے پر قائم ہو تو محض خیالات اور وساوس کی وجہ سے شیطان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی اور تمہارے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتی. تو انسان کا اگر عقیدہ پختہ ہے تو خیالات آنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک اور صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں یہ بات عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بعض اوقات ایسے خیالات و وساوس دل میں آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا ہمیں زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ ان خیالات کو ہم اپنی زبان پر لائیں. آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ ایسے خیالات جو تمہیں وسوسے کے طور پر آ رہے ہیں اور عمل اس پر تم نے نہیں کیا تو یہ ایمان کی علامت ہے اور تم اس کو برا بھی سمجھ رہے ہو. یہ برا سمجھنا اصل میں ایمان ہی کی دلیل ہے. یہ تمہارا ایمان اندر سے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ خیالات آ رہے ہیں صحیح نہیں ہیں, یہ جو خیالات آ رہے ہیں مناسب نہیں ہیں. تو یہی تو ایمان کی دلیل ہے. یہ تمہارا ایمان ہی تمہیں اندر سے بول رہا ہے, کہہ رہا ہے. تو اس لیے ایمان جب آدمی پختہ اللہ کی ذات پر رکھتا ہے اور وسوسے شیطان ڈالتا ہے تو اس شیطان کے وسوسے انسان کے ایمان میں کوئی خلل نہیں ڈالتے, راستے سے نہیں اس کو پھسلا سکتے. بلکہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے شیطان کے وساوس کو اور اس کے قید کو صرف وسوسوں تک محدود رکھا, اس سے آگے عملی طور پر تم ان وسوسوں میں مبتلا نہیں ہوئے. دیکھیے وسوسے کئی طرح کے ہوتے ہیں. بعض اوقات عقائد کے بارے میں وساوس آتے ہیں, اللہ کی ذات کے بارے میں آتے ہیں, آخرت کے بارے میں آتے ہیں, جنت و دوزخ کے بارے میں آتے ہیں. تو وساوس ہیں مختلف آتے ہیں, پتہ نہیں جنت ہے بھی یا نہیں, دوزخ ہے یا نہیں, ہم تو رات دن لگے ہوئے ہیں, پتہ نہیں آخرت بھی ہے یا نہیں, علیہ باللہ. اس قسم کے خیالات شیطان دل میں ڈالتا ہے. تو ان کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا کہ جب تک تمہارا ایمان یقین پختہ ہے, تم اپنے عقیدے پر قائم و دائم ہو, تو محض یہ وسوسے تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. پھر بعض خیالات وہ ہوتے ہیں جو فسق و فجور کے ہوتے ہیں, گناہوں کے خیالات ہوتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں گناہ کے خیالات آ رہے ہیں, یا نماز سے ہٹ کر خیالات آ رہے ہیں, انسان کے دل میں وساوس شیطانی آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ جب تک تم ان خیالات پر عمل نہیں کرتے, محض خیالات اور وساوس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. نہ تمہاری نماز ختم ہوتی, نہ تمہاری نماز خراب ہوتی. ہاں البتہ خود سے ان خیالات کو مت لاؤ, خود سے مزے مت لو خیالات لا کے. جب یہ خیالات آئیں ان کو دور ہٹانے کی کوشش کرو. اب کچھ وقت ایسا ہوگا کہ تم سے وہ خیالات دور ہو جائیں گے, لیکن پھر کچھ وقت پھر دوبارہ سے آ جائیں گے. تو چاہے بار بار آتے رہیں تم انہیں ہٹانے کی کوشش کرتے رہو, انشاءاللہ اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا, نہ تمہارے خشوع خضوع پر کوئی فرق پڑتا. اور بعض اوقات نماز میں خیالات جو آتے ہیں وہ نیکی کے خیالات ہوتے ہیں, مسائل ہیں, یا کم از کم گناہ کے نہیں ہوتے. بیوی بچوں کے خیالات آ رہے ہیں, کھلاؤں گا کہاں سے, پلاؤں گا کہاں سے, کروں گا کیا, ہوگا کیا, اس ٹائپ کے خیالات آ رہے ہیں. تو یہ خیالات بھی کوشش کرے کہ یہ دور ہو جائیں, لیکن اگر آتے رہیں تو انشاءاللہ نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا, اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. تو بہرحال اس قسم کے خیالات سے, تو دیکھیے اتنی شریعت نے آسانی ہمارے لیے رکھی ہے. ہر انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, اور اس کی بعد میں مثال دی کہ دیکھو تمہارے پیٹ میں اگر ہوا گھوم رہی ہے تو جب تک وہ ہوا خارج نہیں ہوتی اس وقت تک تمہارا وضو باقی رہتا ہے.
جب تک پیٹ میں وہ گھوم رہی ہے چاہے گڑ گڑ ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے یہ خیالات و وسواس جب تک دماغ میں گھوم رہے ہیں عملاً تم ان کو اختیار نہیں کرتے اس وقت تک انشاءاللہ تم پر کوئی گناہ نہیں. لیکن خدا نہ کرے اگر کوئی عملی طور پر اس میں مبتلا ہو جائے تو پھر گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عجیب معاملات فرمائے. دیکھیے نیکی اور گناہ دو چیزیں. نیکی کا خیال آتا ہے تو اللہ تعالیٰ محض خیال اور ارادے پر ہی لکھ لیتے ہیں کبھی لکھوا لکھ دو کہ نیکی کرنا چاہتا ہے. ذہن میں آ رہا ہے کہ کل سے انشاءاللہ پابندی کے ساتھ جماعت سے نماز شروع کر دوں گا. نماز تو اب بھی پڑھتا ہوں لیکن جماعت سے نہیں ہوتی. اب دل میں یہ خیال آ رہا ہے تو دل میں ارادہ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ کل سے میں با جماعت پابندی سے نماز پڑھنے کی کوشش کروں. تو ارادے ہی کو لکھ لیا جاتا ہے کہ لکھ لو بھائی میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کر لیا. لیکن خدا نہ کرے اگر گناہ کا خیالات آ رہے ہیں تو جب تک وہ عزم بالجزم کی شکل اختیار نہ کر لیں یعنی عمل نہ ہو جائے اس وقت تک لکھتے نہیں. میں اس خیالات آ رہے ہیں تو خیالات آنے سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا اور وہ خیالات لکھے نہیں جاتے جب تک کہ آدمی عملی طور پر ان میں مبتلا نہ ہو جائے. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ خیر کے معاملے فرمائے. تو بہرحال بعض اوقات نماز میں خیالات آتے ہیں, انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی میری کیا نماز, میں نماز میں دنیا بھر کے دنیا جہاں کے خیالات میری نماز میں آتے ہیں, کیا میری نماز, کیا میرا روزہ, کیا میرے سجدے, کیا میرے رکوع. لیکن ہمیں اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس نماز کی بے قدری مت کیجیے جس میں خیالات آ رہے ہوں, اس لیے کہ وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہم ادا کر رہے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ سب جانتے ہیں, ان کے ایک بھائی تھے جو صوفی منش آدمی تھے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ جب نماز پڑھاتے تھے تو ان کے یہ بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. کسی نے ان کی والدہ سے شکایت کی کہ امام غزالی کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, اپنی نماز الگ پڑھتے. والدہ نے ان کو بلایا, پوچھا کہ کیا بات ہے تم بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ تو کہنے لگے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. تو وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب یہ نماز شروع کرتے ہیں تو ان کو فقہی خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں, مسائل ان کے ذہن میں جو گھومتے رہتے ہیں, حید و نفاس کے مسائل ان کے ذہن میں آتے ہیں, تو اتنی گندی نماز ہوتی ہے میں ان خیالات کے ساتھ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. تو والدہ بھی امام غزالی کی تھی, انہوں نے فرمایا کہ بھائی کم از کم یہ فقہی مسائل سوچتا ہے, جس کا حکم خود قرآن مجید میں بھی اللہ نے دیا کہ تم قرآن مجید میں تدبر اختیار کرو, سوچو بچار کرو. تو اگر دینی سوچ آتی ہے, خیالات آتے ہیں اور وہ فقہی مسائل سے متعلق ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں, از خود بھی اگر کوئی لا رہا ہے تب بھی گناہ نہیں, کیونکہ قرآن مجید کا خود حکم ہے کہ تدبر اختیار کرو قرآن مجید میں. اب چاہے وہ نماز پڑھنے میں ہو یا نماز سے ہٹ کر ہو. تو تمہارا بھائی تو اس قسم کے فقہی مسائل سوچتا ہے اور تم نماز میں اس کی ایب جوئی میں لگے رہتے ہو, تو بتاؤ تمہارا عمل زیادہ اچھا ہے یا اس کا عمل زیادہ اچھا ہے؟ تو یہ بتا دیا کہ اس قسم کے اگر خیالات آتے ہیں اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. تو بہرحال اس میں ایک خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ وساوس کا آنا, خیالات کا آنا ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آدمی کے دل میں اس قسم کے خیالات اور وساوس آ رہے ہیں تو نماز ہی پڑھنا چھوڑ دے, لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم سمجھ کر وہ نماز ادا کر رہا ہے, اللہ کی نظر میں اس نماز کی قدر و قیمت ہے. کیونکہ ایک آدمی مزے لینے کے لیے نماز پڑھتا ہے, اس کو کیفیات مل رہی ہیں نماز میں, بڑا مزہ آ رہا ہے نماز میں کھڑا ہے, بڑا دل لگ رہا ہے نماز پڑھنے میں, ہر سجدے میں اللہ تعالیٰ کا مقام قرب جو ہے اس کو حاصل ہوتا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. تو یقیناً یہ کیفیات محمود تو ہیں, اچھی کیفیات ہیں لیکن مطلوب نہیں ہے. لیکن ایک شخص کو بالکل اس قسم کا مزہ نہیں آتا, لیکن مزہ نہ آنے کے باوجود وہ نماز کے لیے وقت پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے, چاہے مجھے مزہ آئے نہ آئے, دل لگے نہ لگے, میری مجھے یکسوئی حاصل ہو نہ ہو, لیکن میں نے اللہ کے لیے نماز پڑھنی. تو اس شخص کی نماز اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے, کیونکہ وہ تو کسی نہ کسی درجے میں مزے لینے کے لیے پڑھ رہا ہے, لیکن یہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے, خاص طور پر اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کر رہا ہے. ہمارے بزرگ نے اس کی ایک مثال بڑی عجیب بیان فرمائی کہ دیکھو دو آدمی ہیں, ایک شخص وہ ہے جو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے اس کے پاس، مہینے پر جاتا ہے تنخواہ ملتی ہے لے آتا ہے اور سارا مہینہ اس کو گھر میں کوئی کام نہیں ہے، اذان کا انتظار کرتا ہے، اذان ہوئی تو آدھے بلکہ اذان سے پہلے 15 منٹ پہلے مسجد میں چل پڑتا ہے اور جا کے مسجد میں وضو کرتا ہے، وضو کر کے اگر تحیۃ المسجد کا وقت ہے تحیۃ الوضو بھی پڑھتا ہے، تحیۃ المسجد بھی ادا کرتا ہے، اذان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو سنتیں ان کو ادا کرتا ہے، پھر اطمینان سے بیٹھ کر ذکر و اذکار یا قرآن مجید کی تلاوت یا خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے، پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے اور اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگ کر اپنے گھر چلا جاتا ہے، پھر اگلی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص تو یہ ہے جو اس اطمینان کی نماز پڑھتا ہے، اور فرمایا کہ ایک آدمی وہ ہے جو سبزی بیچتا ہے ٹھیلے پر، گھوم گھوم کر پورے محلوں میں ادھر ادھر سبزی بیچ رہا ہے، اب لوگ اس کے پاس سبزی خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، اتنے میں اچانک اذان کی آواز ہو جاتی ہے تو جلدی جلدی گاہکوں کو نمٹاتا ہے، اور یعنی تھوڑا سا وقت رہ جاتا تو جلدی سے کپڑا اس پہ ڈالا، ایک کونے میں کھڑا کیا اور آ کر وضو کیا مسجد میں، اور آ کر جو ہے مسجد جماعت میں شامل ہو گیا بھاگ دوڑ کے ساتھ، اور نماز میں بھی اس کو خیال ہے کہ ٹھیلا کوئی لے کے نہ چلا جائے، ٹھیلے میں سے سبزی کوئی نہ چرا لے، اور مختلف خیال ہے کہ گاہک بھی کھڑے ہوئے ہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ جناب پھر واپس جاتا ہے، جا کے اپنا ٹھیلے پہ دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ تم بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون شخص زیادہ افضل ہے؟ تو کہا کہ بظاہر تو تم کہو گے کہ پہلا شخص جو اطمینان سے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بہت اچھی ہے، زیادہ فضیلت والا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العزت اس شخص کی زیادہ قدر فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے ہنگاموں میں ذکر و اذکار کو، نماز کو بھولتا نہیں ہے، اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ جو نماز کا وقت ہو گیا اس نے دکان بند کی یا ٹھیلے کو بند کیا اور نماز کے لیے چلا گیا، فرمایا کہ اس کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں زیادہ ہے، کہ یہ آدمی دنیا میں مشغول ہے لیکن دنیا کی مشغولیت، تجارت کی مشغولیت اسے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی نماز سے روک نہیں سکتی۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف قرآن میں کی کہ یہ وہ لوگ کہ تجارت انہیں نماز سے روک نہیں سکتی چاہے جتنے بھی مصروف ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ شریعت نے ہمارے لیے کیسی آسانی کے راستے متعین فرما دیے ہیں کہ سارا وقت ہم تجارت کر رہے ہیں لیکن نماز کا وقت ہوا، اذان کا وقت ہوا جناب، اور جلدی جلدی اپنے کاموں کو سمیٹ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف دوڑ پڑے اور جا کر جیسے تیسے بند پڑی نماز پڑھ لی، چاہے ان میں کتنے ہی خیالات و وساوس آئے لیکن ہم نے نماز ادا کی اور ادا کر کے پھر ہم واپس آ گئے۔ تو اللہ کی نظر میں ایسے شخص کی بڑی قدر و قیمت۔ اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ صاحب نمازوں میں خیالات وساوس، اس طرح کے چونکہ سوالات بہت ہوتے رہتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں بڑے وساوس آتے ہیں، تو اس لیے بعض اوقات اس موضوع کو اختیار کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے، وہ اس ان خیالات و وساوس کی وجہ سے اپنی نمازیں ترک نہ کریں، نماز کی بلکہ بے قدری نہ کریں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اور مزید واضح فرمایا کہ ان کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ حضرت ہماری کیا نماز، کیا سجدے، سجدے خیالات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، نمازوں میں خیالات ہوتے ہیں ایسے گندے گندے خیالات کہ ہم بس سوچ بھی نہیں سکتے، تو ہماری نماز کیا ہو تو اٹھک بیٹھا کے بس فقط۔ حضرت فرمایا کہ اچھا جو تم نماز پڑھتے ہو سجدے کرتے ہو تو تم ایسا سجدہ کیا سمجھتے ہو؟ کہا کہ جی انتہائی ناپاک سجدہ ہمارا سجدہ اور ہماری نماز سب جو کچھ بھی ہے، اس لیے اس میں گندے خیالات آتے۔ فرمایا کہ اچھا بھائی ایک سجدہ یہ جو گندے اللہ کے لائق تو ہے نہیں سجدہ، تو ایک سجدہ مجھے کر لو ذرا، یہ والا جو سجدہ تم کرتے ہو کہتے ہو گندے خیالات سے سجا ہوا ہے، تو وہ چلو بھائی اللہ کے لائق نہیں تو ایک سجدہ مجھے کر ڈالو۔ یہ تو کہنا تو وہ تو بھائی یہی کیسے ہو سکتا ہے، آپ اس کو سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو کہا کہ بس اب سمجھ لو، ناقدری مت کرو، یہ سجدہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، جو سجدہ کہ تم سمجھ رہے ہو کہ گندے خیالات سے بھرا ہوا ہے لیکن کر کس کے لیے رہے ہو؟ یہ دیکھو یہ سجدہ کیا تم کسی آدمی کے سامنے کرو گے، کسی انسان کے سامنے اپنا سر جھکاؤ گے؟ نہیں جھکا سکتے۔ ایک مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا اللہ کے سوا کسی کے آگے اپنے سر جھکائے۔ تو یاد رکھو کہ جو ایک سجدہ بھی تم کر رہے ہو یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اس لیے اس کی بھی ناقدری نہ کرو، اس پر بھی اللہ کا شکر کرو کہ اللہ آپ نے جیسا بھی ہو سکا مجھ سے یہ عبادت انجام دلا دی، اے اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے, عبادت میں لگے رہیں گے, نماز وقت پر ادا کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ مزید کی توفیق اور طاعت عطا فرماتے ہیں, توفیق عطا فرماتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر گزاری پر انعام عطا فرماتے ہیں. اگر ہم شکر کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطاعت عطا فرماتے رہیں گے. بلکہ بعض نے فرمایا کہ دیکھو جب تمہیں ایک نماز کی توفیق ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو, اور جب اگلی نماز کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لو کہ الحمدللہ گزشتہ نماز قبول ہو گئی, اگر وہ قبول نہ ہوتی تو دوسری کی توفیق نہ ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم. اگر دیکھو کوئی اگر کسی آدمی کو ہم پسند نہیں کرتے, اس کا آنا ایک دفعہ برداشت کر لیں گے, دو دفعہ کر لیں گے, تین دفعہ کر لیں گے, چوتھی دفعہ کہہ دیں گے میاں تم مت آیا کرو ہمارے گھر پہ, کب تک برداشت کرے؟ منع کرتے تھے, اپنے گھر پہ نہیں آنے دیتے. تو اگر اللہ رب العزت کو ہمارا آنا نہ پسند ہو وہ ہمیں مسجد میں نہ آنے دے, اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے. تو جو بار بار آنے کی توفیق ہو رہی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے, یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہمیں اپنے گھر آنے سے روک نہیں رہا, منع نہیں کر رہا. تو میرے عزیزو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, نہ کہ ناقدری, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے نماز جیسے بھی ادا ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو, البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو ہم سنت طریقے پر ادا کریں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب چاہے چھوٹا سا ہے, نماز سنت کے مطابق پڑھیے, اس میں نمازوں کو صحیح طریقے پر ادا کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اس کو چاہیے کہ ہر گھر میں وہ چھوٹا سا کتاب چاہو, تاکہ ہم جب کتاب وہ نماز پڑھیں تو اس کتابچے کا مطالعہ کریں اور پھر پڑھیں, اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ تین دفعہ کئی دفعہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ طریقے جو سنت طریقے ہیں ہمارے ذہنوں میں جم جائیں گے. نماز میں قیام کس طرح سے کرنا ہے, رکوع کس طرح ہونا چاہیے, اور سجدہ کس طرح ہونا چاہیے, دونوں سجدوں کے درمیان کتنا بیٹھنا چاہیے, رکوع اور قومے کے درمیان کتنا کھڑا ہونا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے, یہ ساری چیزیں سنت کے مطابق اگر ہم کر لیں گے عمل تو انشاءاللہ یہ بس نماز ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ ہم سنت کے مطابق صحیح طریقے پر اپنے فرائض کو بجا لائیں, باقی قبول کرنا اللہ کا کام, وہ ہمارا کام نہیں. ہمارا جو کام ہے کہ ہم اہتمام سے وضو کریں, کیونکہ طہارت جو ہے مفتاح الصلاۃ, نماز کی کنجی ہے. اگر انسان کا بدن پاک نہیں ہوگا نماز نہیں ہو سکتی, اس لیے وضو اہتمام سے کریں, اس میں بھی سنت طریقوں کی پیروی کریں. جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں وضو کے درمیان اور وضو ختم ہونے کے بعد اہتمام, خاص طور پر سردیوں کے زمانے میں بوڑھے لوگ جن کی کھالیں لٹک جاتی ہیں تو ان کو اور اہتمام کرنا چاہیے, اپنی کوہنیوں کا خاص طور پر, ایڑیوں کا کہ یہاں پانی نہیں پہنچتا, اس کا اہتمام کریں تاکہ وضو کامل ہو. کامل درجے کا وضو ہوتا ہے تو نماز بھی انشاءاللہ اچھی نصیب ہوگی, اطمینان ہوگا. اور خدا نہ کرے اگر وضو میں ہمارے کمی رہتی ہے, صحیح طریقے پر ہم پاکی اختیار نہیں کرتے, طہارت اختیار نہیں کرتے, تو نمازیں بھی ہماری نہیں ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات بد دوسروں پر بھی پڑتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے, آپ نماز میں بھول گئے, سجدہ سہو کیا آپ نے آخر, اور پھر آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ کر فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کامل وضو نہیں کرتے, یعنی کامل درجے کی طہارت اختیار نہیں کرتے, جس کا اثر امام پر بھی پڑتا ہے, اس کے نتیجے میں بھی امام بھول جاتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وضو کو کامل درجے کا کریں, صحیح طریقے پر وضو کا اختیار کریں اور نماز کو صحیح طریقے پر انجام دیں. تو جو سنت طریقہ ان کا پورا پورا اہتمام کریں. باقی جہاں تک رہی خیالات و وساوس کی بات, وہ میں بتا چکا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے طور پر خیالات لانے کی کوشش مت کیجیے, اگر آتے ہیں تو اس کو کوشش کریں اولا کہ وہ نہ آئیں, لیکن پھر بھی اگر آتے ہیں تو جیسے بھی آتے ہیں آپ نماز پڑھ ڈالیے, اللہ تعالیٰ ایسی ہی نماز پڑھوانا چاہتے ہیں ہم سے, وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور بعد میں فرمائے کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت, یہ جو خیالات و وساوس آتے ہیں اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اگر ہمیں ایسے خیالات نہ آئیں, وساوس نہ آئیں, ہو سکتا ہے ہمارے دل میں عجب پیدا ہو جائے, تکبر پیدا ہو جائے کہ صاحب میں تو بڑی شاندار نماز پڑھتا ہوں, بڑا خوشو خضو مجھے حاصل ہے اور بڑی یکسانی یکسوئی حاصل ہے اور نماز میں مجھے تو بڑے مقام قرب طے ہو جاتے ہیں. تو بعض اوقات انسان عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے, اپنا وہ عمل اچھا لگنے لگتا ہے اسے, تو اور جب انسان کو یہ خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، تو یقیناً اپنے اس عمل کو برا سمجھتے ہیں کہ بھی میری نماز میں اللہ قبول فرما لیں جیسی تیسی میں نے پڑھ تو لی. تو یہ جو عاجزی ہے نا، یہ اللہ کو بہت پسند، بجائے اس کے کہ آدمی عجب میں مبتلا ہو، کم از کم اس میں یہ تو ہوگا کہ بھی مجھے بڑی کمزوری، یا اللہ اس کمزوری کو دور کر دے. ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، یہاں پر انتقال ہو گیا. ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. میں جب شروع میں یہاں پر آیا تو جب تراوی میں غلطی آتی تھی، بعد میں ان سے ملاقات ہوتی تھی، وہ بزرگ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمیشہ مجھے تسلی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میاں یہ تو صرف اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو عجب میں مبتلا نہ کرے تمہیں، تکبر میں مبتلا نہ کرے. ان کے انتقال کو 20 سال ہو گئے تقریباً، لیکن یہ کہ الحمدللہ مجھے ان کی بات آج تک یاد ہے کہ حقیقت ہے یہ کہ انسان کے اندر کچھ کمی کمزوریاں جب ہوتی ہیں تو انسان اس کو اس سے اس کی وجہ سے اور توازو اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے کہ واقعی مجھ میں ایک کمی، اور اللہ سے مانگتا ہے، توفیق مل جاتی ہے اسے. اور اگر کوئی آدمی بہت اچھی آواز میں قرآن پڑھ رہا، غلطی اس کی کوئی نہیں آ رہی ہے، جناب سید صاحب بھی کوئی لائق نہیں ہو رہا، ہو سکتا کسی وہ عجب میں مبتلا ہو جائے، تکبر میں مبتلا ہو جائے، اور یہ عجب اس کو گردن کے بل گرا دے. تو بہرحال ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں توفیق اطاعت عطا فرماتے ہیں، اس میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو بے شک اس کا اظہار اللہ کے سامنے کریں کہ یا اللہ اس میں جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ہم نہیں پڑھ سکے، جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم سے نہیں ہو سکی، لیکن جیسے بھی ہم نے کی اسے قبول فرما لے اور اس سے بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو بھی قبول فرمائیں گے، اور شکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ توفیق اطاعت مزید عطا فرمائیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور اضافہ کروں گا، اور زیادہ دوں گا. اور دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے کہ کیا زیادہ دوں گا، اس سے پتہ چلا کہ جس چیز کے بارے میں تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دے. اب اگر ہم شکر ادا کر رہے ہیں ذکر پر کہ اللہ نے توفیق دی ہے، تو انشاءاللہ مزید ذکر کی توفیق ہو جائے گی. نماز پر شکر کر رہے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے. قرآن مجید پڑھنے پر، تلاوت قرآن مجید پر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مزید توفیق دے دیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے جو ہے اللہ کا فضل و کرم بھی طلب کرنا چاہیے، اور جس طرح کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط طریقے پر عبادت کرے، اپنی طرف سے عبادت کا جو جسم ہے اس کو صحیح طریقے پر انجام دیں. مثلا نماز میں جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، ان کو کامل طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کریں. اب اگر اس کے باوجود نماز میں خیالات آ رہے ہیں اور وساوس آتے ہیں، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو ہمیں حکم تھا اس کے مطابق ہم نے عمل کر لیا، انشاءاللہ اللہ کے یہاں بھی یہ شخص بے نمازی نہیں ہوگا. تو بہرحال میرے عزیز ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی توفیق اطاعت مزید عطا فرماتا رہے، ہماری نمازوں کو اللہ تعالیٰ درست فرما دے. جو باتیں یہاں بیان کی جاتی ہیں ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ کہنے والا خود سب سے زیادہ محتاج ہے، کہ اپنے سنانا، اپنے آپ کو سنانا مقصد ہوتا ہے. اور ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی چیز کی کمی کوتاہی میں اپنے اندر پاتا ہوں تو میں اسی چیز کو بیان کرتا ہوں، تاکہ جب میں بیان کروں گا تو سب سے پہلے اس پر خود عمل کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک شخص میں کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، بے عیب ذات سے اللہ رب العزت کی ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے مانگتے بھی رہیے، کرتے بھی رہیے، ڈرتے بھی رہیے، دونوں کام کرنے چاہیے. کرتے رہو، ڈرتے رہو، خدا نہ کرے ہماری عبادت منہ پہ نہ مار دی جائے. اس لیے ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ یا اللہ قبول فرما لیجیے بس اپنے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عبادات اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد علی ما قضیت ولك الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالی. نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب الیک. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ان میں خوش و خضوع پیدا فرما، عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ایک صاحب کا آپریشن ہوا ہے، بیمار بھی ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ اور اسی طرح خاتون بیمار ہیں، انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتیں اپنے فضل سے پورا فرما دے، پریشانی اور فکرات سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے اور انہیں صحت یابی عطا فرمائے۔ ایک خاتون اپنے گھر کے مسائل میں بہت مبتلا ہیں، خاص کر بچیوں کے سلسلے میں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی مسائل ہیں اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے۔ ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، یا اللہ اپنے فضل خاص سے جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل رسوا نہ فرما۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔